الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى وأصحابه المنتجبين أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صلوات پڑھ محمد ما صل على محمد وآل محمد گزشتہ آیات میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور اسی کے ساتھ پھر ایک بار جناب عیسیٰ کا ذکر شروع ہوگا، لیکن اس آیت میں پیغمبر اکرم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ذالک نتلوہ علیک من الآیات وذکر الحکیم، یہ تمام نشانیاں پرز حکمت تذکرے ہیں جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ غیب کی خبریں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم کے گوش گزار کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ سب واقعات نبی نے کسی کتابوں سے پڑھا ہو یا کسی سے سیکھا ہو، بلکہ گزشتہ ادوار کے جتنے واقعات ہیں وہ سب پروردگار عالم وحی کے ذریعے سے نبی کریم کے حوالے کر رہا ہے کہ یہ سب واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ سب تذکرے پرز حکمت، یہ سواری نشانیاں، یہ ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم کو مستقیماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری اپنے سپرد لی ہے، یعنی تعلیم تربیت نبی سب اللہ سبحانہ کے ذمہ، اللہ نے کسی بندے کے سپرد نبی کو نہیں کیا، کسی بھی رسول کے حوالے کسی بھی ولی کے حوالے نبی کریم کو نہیں کیا گیا، بلکہ خود مستقیماً اللہ نے انہیں تعلیم دی ہے اور نبی کے ذریعے سے دوسروں کو تعلیم دی، لیکن نبی کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود تربیت دی۔ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں سنایا ہے اور ہم نے یہ پرز حکمت باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آیت ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم کے آنے کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لے آتا تو وہ عیسائی لوگ ہوتے، کیونکہ عیسائی اور یہودی وہ لوگ تھے جو اہل کتاب تھے اور وہ لوگ اپنی کتابوں میں یہ پڑھ چکے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، اس کا تذکرہ، اس کی بشارتیں ان کے انبیاء دے چکے تھے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اگر کوئی استقبال کرتا نبی کریم کا تو وہ مسیحی ہی ہوتے، لیکن ہوا ایسا نہیں، بلکہ مشرکین جو انبیاء سے دور تھے، جو کسی کوئی اہل کتاب نہیں تھے نہ ان پر کوئی نبی کے ماننے والے تھے، ان لوگوں نے ایمان لے آئے، وہ لوگ ایمان لے آئے، مشرکین پہلے ایمان لے آئے، لیکن مسیحی اور یہودی ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ کٹ حجتی پر اتر آئے اور بحث و مباحثے پہ اتر آئے، بلکہ یہ سمجھانے میں لگ گئے کہ ہمارا دین صحیح ہے اور عیسائی مذہب صحیح ہے، اس کے لیے نبی کریم سے جو ہے مناظرے مباحثے کٹ حجتیاں کرنے لگے اور جو ہے اس میں دلیلیں پیش کرنے لگے کہ بھائی جناب عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور جو ہے وہ رشتہ دار ہیں اللہ کے اور یہ ہیں وہ ہیں، اس طرح کی کٹ حجتیاں پیغمبر اسلام سے کرنے لگے۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم نے بھی جو ہے دلیل کا جواب انہیں دلیل سے دیا اور انہیں سمجھانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر تھے اور وہ لوگ جو ہے کسی طرح سے بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو ان کے لیے قرآن مجید نے یہ دلیل دی کہ دیکھیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے وہ اللہ کے رشتہ دار ہیں، اس لیے ان پر الوہیت کا شک ہوتا ہے، اس لیے وہ جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اگر باپ کے نہ ہونا اگر یہ جو ہے نشانی ہے اللہ کے بیٹے ہونے کی، تو جناب آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جناب عیسیٰ کی مثال کہہ رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے جو ہے آدم کی مثال ہے، کہ آدم کو اللہ نے کس طرح سے پیدا کیا، ان کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو تو بغیر باپ کے پیدا کیا، جناب آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، لہٰذا جو ہے اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کے بیٹے ہونے کی دلیل بنتی ہے، تو یہ تو جو ہے وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا وہ زیادہ حقدار ہیں۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا کن فیکون، تو بس وہ ہو گئے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ جب چاہتا ہے تو بغیر باپ کے نہیں بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، تو جو خدا بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے اگر پیدا کرے تو مشکل کیا بات ہے، تو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، یہ تو وسیلہ ہے، اللہ کسی کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، اور جب وسیلہ بنا سکتا ہے تو وہ بغیر وسیلے کے بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں سے ہے کہ وہ کن کہتے ہی فیکون ہو جاتا ہے۔ اور اس مقام پر یہ خیال نہ ہو کہ خلق کر دینے کے بعد کن فیکون کا کیا کام تھا، اس لیے کہ کن فیکون تراب کے مرحلے سے گزرنے کے بعد تھا، نہ کہ پوری خلقت مکمل ہونے کے بعد۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، الحق من ربک، حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، لہٰذا خبردار اب تمہارا شمار شک کرنے والوں میں نہ ہونا چاہیے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اس کے بعد مباہلہ کی آیت آتی ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ مباہلہ کی آیت ہے کہ جب بار بار حجت کرنے کے بعد، بار بار دلیلیں پیش کرنے کے بعد، مباحثے کے بعد، مذاکرے کے بعد، بہت بے انتہا سمجھانے کے باوجود بھی جب عیسائی نہیں سمجھنے لگے، تو آخر کار اللہ نے کہا کہ یہ جو حجت کر رہے ہیں ان سے کہو کہ یہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آئیں اور مباہلہ کر لیں، ہے نا، تو آ کے مباہلہ کریں۔ مباہلہ کریں یعنی جو ہے آ کر ایک دوسرے پر کہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ جو ہیں آئیں ایک میدان میں، اپنے اپنے سب اپنے اپنے بچوں کو لائیں، اپنے اپنے جو ہے خواتین کو لائیں، اپنی اپنی عورتوں کو لائیں، اپنے اپنے مردوں کو لائیں، اور سب جو ہیں اکٹھا ہوں ایک جگہ پر، اور یہ کہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تو اس میں یہ جو پیغمبر اسلام کی طرف سے پیشکش ہوئی ہے، ایسی پیشکش پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، یعنی ایسا کوئی کام پہلے ہوا نہیں تھا، یہ خود عرب میں ایک نئی بات تھی، اور یہ پیغمبر اسلام کے حقانیت اور ان کے بے پناہ توکل کی نشانی تھی کہ پیغمبر اسلام کو اپنے سچائی پر اتنا یقین تھا، تبھی انہوں نے جو ہے اس بات کی دعوت دی کہ جو حق پر ہیں وہ آئیں، اور جو ہے جو ناحق ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے، حق اور ناحق کا فیصلہ ہو جائے، کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے۔ پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں، ہے نا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتیں، اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں. تو یہ ہوا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل، ہے نا. اب جب یہ نصارہ نجران سے جب یہ بات کہی گئی تو ان لوگوں نے کچھ دن کی مہلت مانگی. وہ انہوں نے کہا کہ اس بات کے ذرا ہم کو سوچنا پڑے گا کہ یہ مسئلہ ذرا بڑا ہے اور بڑا مشکل مرحلہ آئے گا کہ کس طریقے سے جو ہے نا یہ کام ہو. تو ان کے بزرگان بیٹھے ہیں، ان کے علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اگر فوری کہہ دیں کہ جو ہے نا ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جو ہے نہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ذرا ہم کو وقت چاہیے. تھوڑا سا وقت لینے کے بعد انہوں نے جو ہے نا یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام آتے کیسا ہیں مباہلہ میں. اگر وہ شور و غل کے ساتھ آئیں، پبلک کو لے کے آئیں اور جو ہے ہنگامہ کرتے ہوئے آئیں تو ان کے ساتھ مباہلہ کر لیں گے، اور اگر جو ہے وہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ آئیں اور جو ہے معصوم بچوں کو ساتھ میں لے کر آئیں تو ہم ایسی صورت میں ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. یہ ان لوگوں نے اپنے طور پہ طے کر لیا. جب پیغمبر اسلام کو آتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر بغیر شور و غل کے آ رہے ہیں اور جو ہے ان کے ساتھ معصوم بچے ہیں اور جو ہے ایک خاتون اور ایک مرد ساتھ میں لیے ہوئے ایک مختصر سے کاروان کے ساتھ، اور وہ بھی اپنی فیملی کے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، یہ دیکھ کر نصارہ نجران نے کہا کہ نہیں، اب ان سے جو ہے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ جب دوسرے دن حضور حضرت علی اور فاطمہ زہرا اور دونوں فرزندوں کو لے کر نکلے تو عالم نصارہ نے اعلان کر دیا کہ مباہلہ نہ کرنا، یہ بد دعا کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. عیسائیوں کا کیا ذکر ہے، ہیں کیس. اب بعض مفسرین نے جو ہیں اس کا انکار کیا ہے کہ یہ اہل بیت کی شان میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن اکثر کتابوں میں جس میں خود بخاری شامل ہے، مسلم شامل ہے، ترمیزی شامل ہے، تفسیر طبری شامل ہے، تفسیر رازی شامل ہے، ان لوگوں نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس سے پنجتن پاک مراد ہیں. صلوات پڑھیں. بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ کس طرح سے مفرد کے اوپر دلالت کرتا ہے، کیونکہ جو ہے آیت میں ہے کہ انفسنا و انفسکم نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تو کس طریقے سے یہ آیت فاطمہ زہرا اس سے مراد ہو سکتی ہیں، جبکہ جو ہے نساءنا کا لفظ ہے اور نساءنا جو ہے جمع پہ دلالت کرتا ہے، اس سے مراد فاطمہ زہرا کیسے ہو سکتی ہیں جبکہ وہ مفرد ہیں، ایک ہیں، اور جو ہے ابناءنا میں جو ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے اور آنے والے دو ہیں، دو بچے ہیں، دو کے اوپر جمع کا صیغہ کیسے استعمال ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ انفسنا سے مراد حضرت علی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ انفسنا جمع کا صیغہ ہے اور وہ ایک ہیں، تو ایک کو جو ہے جمع کا صیغہ ایک کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب کوئی قرارداد لکھی جاتی ہے یا کوئی عہد نامہ ہوتا ہے، مقام عہد اور مقام مقدمہ اور ہے، مقام اجرا اور ہے. مقام عہد میں، عہد میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، یہ عہد یہ عہد نامہ ہے، یہ جو ہے یہ عہد کیا جا رہا ہے کہ ایسا کریں گے. لیکن مقام اجرا میں ممکن ہے کہ جو ہے جمع کے بجائے ایک ہو. مثال کے طور کے اوپر میراث میں یا کسی مسائل میں ہم اولاد لکھتے ہیں کہ اولاد کا یہ حق ہوتا ہے، تو اولاد کہا جاتا ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن مقام اجرا میں اگر ایک فرزند ہو تب بھی جو ہے اس کے اوپر اس جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو ایسی مثالیں عربی زبان میں بھی موجود ہے، اردو زبان میں بھی موجود ہے کہ جہاں ایک کے اوپر جمع کا اطلاق ہو سکتا ہے. کہ جیسے میں مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی احتراماً ہم کہتے، ہم ماں با دولت کہتے، ہم کہتے ہیں ہم آئے تھے، ہم گئے تھے، اپنے آپ کو محترم قرار دینے کے لیے، یا سامنے والے کا احترام کرنے کے لیے تو کہتے ہیں مفرد کے لیے، لیکن آپ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہی جمع کا صیغہ کبھی مفرد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کہتے ہیں آپ تشریف لائیے، جبکہ آپ جو ہے جمع کا صیغہ ہے اور وہ مفرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ایسے کوئی مشکل بات نہیں ہے. ارشاد ہو رہا ہے ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. یہ سب حقیقی واقعات ہیں اور خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور وہی خدا صاحب عزت و صاحب حکمت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. ہے نا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد بھی یہ لوگ انحراف کریں تو خدا مفسدین کو خوب جانتا ہے. یعنی حجت تمام کر دی گئی، بحث کی گئی، مباحثہ کیا گیا، مناظرہ ہوا، آخر میں جو ہے مباحلہ کی دعوت دی گئی کہ بھئی آئے اور جو ہے ایک دوسرے پر جھوٹوں پہ خدا کی لعنت بھیجیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہاں تک بات ہو گئی کہ جو ہے آپ اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سچے ہیں ان کی دعا قبول ہوگی اور جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اب کوئی سزا اور عذاب کے لیے تیار ہے تو وہ آئیں. تو اب یہ وہی آئیں گے جن کو اپنی حقانیت پر یقین ہوگا. تو ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی حجت کرے تو پھر یہ جو ہے ناقابل برداشت چیز ہے. یہ یعنی کہ اب اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ انحراف کریں تو خدا مفسدین کو خوب جانتا ہے. ان اللہ یعلم بالمفسدین، کہ بھی اس میں فساد برپا کرنے والے لوگ کو کون ہیں، اللہ ان سے خوب واقف ہیں. اہم لوگوں نے تو ہتھیار ڈال دیے. اب قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ جب مان لیے ہیں اور اپنے مسلک کے اوپر ہیں تو ٹھیک ہے رہیے، لیکن کم از کم میل ملاپ اور اجتماعی تعلقات تو برقرار رکھیے، ہے نا. تو اس کے لیے دعوت دی جا رہی ہے کہ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ٹھیک ہے آپ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب رہیے، لیکن تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. دیکھیں اب یہ منطقی بات کی جا رہی ہے اور ایک منطقی استدلال کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں، جو کلمہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں مشترک ہیں اس کے اوپر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اللہ نعبد الا اللہ، ہے نا، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ تمہارا خدا اور ہمارا خدا دونوں ایک ہے تو ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں تک اتفاق ہے وہاں پر آ جائیں، اور جو اہم بات ہے اس پر ہم متفق ہو جائیں. اس کے بعد جو جزوی اختلافات ہیں اس کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں، جو کلی اتحاد ہیں اس میں کم سے کم ہم مل جل کے رہیں، کہ ایک کلمے کے تحت آ جائیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، وہ کیا ہے وہ کلمہ؟ جس کے نیچے ہم دونوں جمع ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نعبدو الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہی شیئا، اور اس کے بعد کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، ہے نا، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، کیونکہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو ہیں کسی بھی صورت میں جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، آپ کو جو ہے دلیلیں دے کے سمجھایا جا چکا ہے، آپ کو جو ہے مباہلہ کر کے سمجھایا گیا ہے کہ یہ چیز نہیں، اب یہاں تک آپ متفق ہو جائیے، اس کے بعد اگر آپ جناب عیسیٰ کو جو ہے محترم مانیے، پیغمبر مانیے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا نشرک بہی شیئا، اور ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں۔ سب سے اہم مسئلہ توحید کا ہے، اگر ہم توحید پر متفق ہو جائیں تو پھر کوئی جھگڑا باقی نہ رہے، اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ توحید کا مسئلہ ہے، تو توحید کے مسئلے پر کمپرمائز نہیں ہو سکتا ہے، شرک کے مسئلے پہ کمپرمائز نہیں ہو سکتا ہے، اگر شرک ختم ہو گیا ہے تو پھر کوئی بھی مسئلے کے اوپر اتحاد ہو سکتا ہے، مومن اور مشرک میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ جو توحید کو مان رہا ہے، ایک کلمہ واحدہ کو مان رہا ہے، لا نعبد الا اللہ کو مان رہا ہے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کو اگر قبول کر رہا ہے تو پھر ہم اور آپ دونوں متحد ہو سکتے ہیں، ایک کلمے کے نیچے جمع ہو سکتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ایک دوسرے کو ہم جو ہے خدائی کا درجہ نہ دیں، بندے کو خدائی کا درجہ ارباب نہیں کہہ سکتے، رب نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رب نہیں کہہ سکتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رب کہہ سکتے ہیں، رب نہیں کہہ سکتے، رب جو ہوتا ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے، پہلا سوال آپ سے کیا کیا جائے گا برزخ آپ کے قبر میں، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تو کیا جواب دیں گے، تلخین میں آپ کیا پڑھتے ہیں، من ربو کا، اللہ ربی، اللہ ربی، کیوں کہتے ہیں اللہ ربی، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے، وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، جناب عیسیٰ کیا کہتے تھے، تمام پیغمبر کل کے آیت میں آئی نباد کہ جناب عیسیٰ کیا کہتے تھے کہ میرا خدا اور تم سب کا خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کہ ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا رب اور تمہارا رب سب ایک ہے، ان اللہ، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور رب جو ہوتا ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے، فعبدوہ، رب جہاں پر ہے نا رب کی عبادت، اسی لیے کہا کہ کسی کو اپنا ارباب مت بناؤ، کسی کو اپنا رب مت بناؤ، کسی کی غلامی کو قبول مت کرو، اگر کسی کی غلامی خدا کی غلامی سے ٹکراتی ہے تو کوئی کسی کی غلامی نہیں کر سکتے، آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی کی غلامی نہیں کر سکتے، اللہ کے مقابلے میں کسی کا بھی حکم نہیں مان سکتے، حتیٰ ماں باپ کا بھی حکم اللہ کے مقابلے میں نہیں مان سکتے، جنہوں نے ہماری پرورش کی، ربیانی صغیرہ، یہ سب ہونے کے باوجود بھی، اس سے پہلے جب رب کی بات آ گئی تو جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے عرض کروں کہ رب اگر کسی غیر خدا کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ، تو اس کے لیے اضافت کے ساتھ آپ استعمال کریں گے، مطلق استعمال نہیں کر سکتے، یعنی رب مطلق استعمال نہیں کر سکتے، اگر آپ کسی کو رب کہنا چاہ رہے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے اضافت کے ساتھ بولیں گے، جیسے رب الدجاج، مرغی کا جو ہے پالنے والا، مرغی پالنے والا، رب الدجاج، رب فلاں، آپ کہیے، لیکن جو ہے نا صرف آپ رب کہیں گے تو کون ذہن میں آئے گا، اگر کہا جائے وعبد ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، تو رب اگر مطلق کہا جائے، صرف لفظ رب کہا جائے، تو سوائے خدا کے کوئی اور ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، جیسے صرف عبد کہا جائے تو کون مراد ہوگا؟ اسرا بعبد ہی. آپ کہیں گے عبد ہر ایک کو بول سکتے ہیں, اس سے مراد ہم بھی عبد ہیں اللہ کے, ہم بھی اللہ کے بندے, ہم بھی اللہ کے بندے, سب کو اللہ, سب اللہ کے بندے ہیں, اور کسی کو بھی بندہ خدا کہا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے. لیکن صرف اگر کوئی اور بندہ مراد ہونا ہے تو آپ پوچھیں گے بندہ خدا آیا تھا, تو آپ کہیں گے کون بندہ خدا؟ کسی نہ کسی کا نام لینا پڑے گا آپ کو, عبادنا وذکر عبادنا ابراہیم, نام لینا پڑے گا کون سا بندہ, بندوں میں سے کون سا بندہ. صرف عبد کہا جائے تو حضور کے علاوہ کوئی اور نہیں, صرف عبد کہا جائے تو ایک عبد ہے اور ایک خدا ہے, ایک رب ہے. رب اگر مطلق استعمال ہو تو سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے, اور عبد اگر مطلق استعمال ہو بغیر اضافت کے تو سوائے ذات مصطفیٰ کے اور کوئی مراد نہیں ہے. من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں. اس کے باوجود بھی اگر یہ نہ مانیں تو کہیں آپ اپنی جگہ رہیے, ہم اپنی جگہ. ان سے منہ موڑ, اگر اس کے بعد بھی یہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت اللہ کے اطاعت گزار ہیں. فقول اشہدوا بأننا مسلمون. یا اہل الکتاب, یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. یہ اہل کتاب جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی کٹ حجتی کرتے تھے. ان کا کام صرف بحث کرنا ہے, ماننا نہیں ہے, کیونکہ یہ جو بحث کرتے ہیں یہ منوانے کے لیے بحث کرتے ہیں, ماننے کے لیے بحث نہیں کرتے, یہ الٹا منوانا چاہ رہے ہیں. آپ بحث کر کے کوئی نتیجے پہ اگر آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اور ہم مل کے حق کی تلاش میں نکلے ہیں کہ آپ اور ہم مل کر سوچیں گے, دونوں مل کے حق کی تلاش کریں گے, آپ کچھ سوچیں ہم کچھ سوچیں گے اور جو سچا راستہ ہے اس کو تلاش کریں گے, یہ مقصد نہیں ہے. بلکہ ہم اپنے ذہن میں ایک مسلک طے کیے ہوئے ہیں, وہ مسلک پر ہم باقی رہنا چاہ رہے ہیں. چاہے آپ لاکھ دلیل دیں ہم اپنے مسلک سے ہٹنے والے نہیں ہیں. جو ہم نے اپنے ذہن میں طے کر لیا ہے بس وہ طے کر لیا ہے, اب لاکھ آپ سمجھائیں ہم ماننے والے نہیں ہیں. بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو الٹا سمجھائیں کہ آپ بھی ہماری بات مان لیں. جبکہ پیغمبر اسلام جو دلیل دے رہے ہیں وہ منطقی دلیل ہیں, وہ جو ہیں عقلی دلیل ہیں, وہ حقیقی دلیل ہیں. آپ کی دلیل کو وہ دلیل کے ذریعے سے رد کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے اس لیے ہیں کیونکہ ان کے باپ نہیں ہیں, تو بغیر باپ کے کوئی بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے, لہٰذا اللہ نے ان کو پیدا کیا, وہ اللہ کا بیٹا ہے, یہ آپ کی دلیل ہے. اچھا یہ آپ کی دلیل ہیں تو آپ کو دوسری دلیل دی جا رہی ہے کہ بھائی ایک مقام ایسا بھی ہے کہ جہاں باپ نہیں بلکہ ماں بھی نہیں ہے, تو کیا وہ بھی اللہ کے بیٹے ہو گئے؟ اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں بغیر باپ کے ہونے کے, تو آدم علیہ السلام تو بدرجہ اولا اللہ کے بیٹے ہونا چاہیے, پھر وہ کیوں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ تو آپ کو دلیل کے ذریعے سے, اگر پھر بھی آپ نہیں مانتے تو چلو اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کر لیں, اس کے باوجود بھی آپ نہیں ماننا چاہ رہے تو پھر کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ عیسائیوں کے ساتھ مباحثے ہوتے رہے, جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے جب ہار گئے, لیکن پھر بھی اسلام نہیں قبول کیا. ان میں سے کچھ لوگ قبول کر لیے, لیکن جو راہب تھے, جو علماء تھے ان کے, جو سمجھدار لوگ تھے, جن لوگوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے, وہ لوگ نہیں مانے, صرف انکار کر دیے کہ مباہلہ نہیں کریں گے, مانے نہیں. سمجھ گئے وہ لوگ کہ یہ سچائی پر ہیں, حق پر ہیں, لہٰذا ان سے مباہلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ سب جانتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے علماء سب جانتے ہیں, عوام نہیں جانتی ہے، لہٰذا عوام پلٹ کے آ بھی سکتی ہے، لیکن جو جاننے والے ہیں نا وہ نہیں پلٹتے ہیں. جو نہیں جاننے والے بیچارے بھولے والے جو لوگ ہیں، جو لوگ جو ہیں حق کی تلاش میں ہیں اور حق سمجھ کے مان رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں عیسائی مذہب حق ہے اس لیے مان رہے ہیں. ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ سب سے قدیم مذہب ہے اور یہ سب سے پرانا مذہب ہے، وہ لوگ مان رہے ہیں کہ یہ ہمارا پرانا مذہب ہے، یہ اسلام جدید مذہب ہے، یہ جو ہیں ہم صدیوں سے جو ہے حضرت عیسیٰ کو مانتے چلے آ رہے ہیں، یہ جو ہے پیغمبر ایک نیا دعویٰ کر رہے ہیں. اگر یہ پیغمبر جو ہیں اگر حق پر ہوتے اور اگر ہم کو اس صورت میں ہم مانتے جب یہ عیسائیوں میں سے پیدا ہوتے، عیسائی خاندان میں پیدا ہوتے، ان کا یہ تھا کہ بھائی ہم اس صورت تو ہماری یہ توہین ہے کہ جو ہے ہم لوگ مسیحی لوگ اہل کتاب ہو کر اس پیغمبر کو مانیں جو ہمارے خاندان میں نہیں پیدا ہوا ہے، ہماری قوم میں نہیں پیدا ہوا ہے، مسیحیوں کے گھر میں نہیں پیدا ہوا ہے، جو اس دور کے مسیحی تھے، جبکہ وہ دور کے مسیحی بھی منحرف ہو چکے تھے اپنی کتابوں سے. جو کتابیں ان کے پاس تھیں، ابھی بھی جو کتابیں ہیں وہ کتاب خود عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ نے جو کتاب دی تھی اس کو تو انہوں نے جو ہے نا اس میں تحریف کر دیا. اب جو ان کے جو ہیں ان کے اصحاب کی جو لکھی ہوئی ہے انجیل یوحنا اور انجیل لوقا، یہ جو ہیں یہ جو روایتیں کی گئی ہیں ان کے عیسیٰ کے اصحاب سے، ان کی لکھی ہوئی انجیل ہیں، اس میں سے کچھ باتیں انجیل کی صحیح انجیل بھی اس میں آ گئی ہیں، لیکن بہت زیادہ جو ہیں اپنے خواہش کے حساب سے انہوں نے تحریف کر دیا ان کتابوں کو. بہرحال یہ لوگ ایک حجت یہ کرتے تھے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حجت کرتے تھے کہ جناب ابراہیم ہمارے میں سے ہیں. یہ کیوں کرتے تھے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. اے اہل کتاب، آخر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو جبکہ توریت اور انجیل کے بعد ان کے بعد نازل ہوئی ہے؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے ہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے ہیں، یعنی وہ مسیحی ہیں. یہودی کہہ رہے ہیں ابراہیم یہودی تھے، مسیحی کہہ رہے ہیں کہ مسیحی ابراہیم مسیحی تھے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ بعد میں آئے، عیسیٰ بعد میں آئے، توریت ابراہیم کے بعد آئی، انجیل ابراہیم کے بعد آئی. تو ابراہیم تو توریت تو انجیل سے پہلے کے ہیں، وہ کیسے تم میں سے ہو جائیں گے؟ وہ کیسے پیروکار توریت اور پیروکار انجیل ہو جائیں گے؟ وہ پیرو موسیٰ اور عیسیٰ کیسے ہو جائیں گے جبکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، ہے نا؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے بزرگوں کو اپنا ہم مسلک بتاتے ہیں، تاکہ یہ بتائیں کہ ہمارا مذہب حق ہے، پہلے والے بھی ہمارے ہی مسلک کے اوپر تھے، جبکہ تمہارا مسلک تو بات کا ہے، تم نے جو مسلک ایجاد کر لیا ہے اس مسلک کے اوپر کیسے وہ رہیں گے جبکہ تم نے جو ہے ابھی جدیداً تم نے اپنا ایک مسلک ایک جو ہے نا وہ بنا لیا ہے. صحیح ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اس اعتبار سے صحیح ہے، لیکن تم لوگ جو کہہ رہے ہو اپنا ایک نیا مذہب بنا کر، اپنا ایڈیشنل اس کے اندر تھوپ کے، اس میں جو ہے نئی نئی باتیں ڈال کے جو ہیں جو اپنا ایک الگ یہودی مذہب بنا لی ہو، یہ جدید جو نظریہ تم نے پیدا کر لیا، اس جدید نظریے کو وہ لوگ کیا جانتے ہوئے کیا جانتے تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ جناب صدوق اور جناب جو ہے نا مفید، ہم وہ بھی اخباری تھے، تو آپ جس طریقے کی اخباریت ایجاد کیے ہیں وہ لوگ کہاں واقف تھے اس سے؟ لیکن یہ لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی جو ہیں ہمارے اس میں سے، جبکہ آپ بعد میں آئے وہ پہلے تھے، تو آپ نے جو دین بنایا ہے اس سے ان کا کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ لوگ بلا وجہ کی حجت کرتے ہیں, کٹ حجتی کرتے ہیں. ان کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ما کانا ابراہیم و یہودین ولا نصرانیہ, ان سے کہہ دو کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بل کانا حنیفاً مسلمہ, بلکہ جو ہے وہ حنیف مسلم تھے, ہے نا. تو یہ لما تحاجون فی ابراہیم ہا انتم ہا اولائی ہا جش تم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لک بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اب تم ان باتوں میں بحث کی ہے جن کا کچھ علم تھا, اب تو اس بات میں کیوں بحث کرتے ہو جس کا کچھ بھی تمہیں علم نہیں. یعنی ابھی تک تم اس بارے میں بحث کرتے تھے جس کا کچھ تو علم تھا, اب تو تم اس بارے میں بحث کرو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے. بے شک خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. حقیقت بات یہ ہے کہ ما کانا ابراہیم و یہودین ولا نصرانیہ ولیکن کانا حنیفم مسلمہ وما کانا من المشرکین. حقیقت یہ ہے کہ جناب ابراہیم نہ یہودی تھے ولا نصرانیہ اور نہ ہی وہ نصرانی تھے, ولیکن کانا حنیفم مسلمہ, بلکہ وہ حنیف مسلم تھے, وہ سچے مسلم تھے. حنیف کہتے ہیں, حنیف جنیف کے مقابلے میں ہے. حنیف یعنی باطل سے کترانے والا. جناب ابراہیم کی یہودیت اور عیسائیت پر بحث کرنے والے انتہائی احمق بے عقل ہیں. ان کے دور میں یہودیت اور عیسائیت کا نام و نشان بھی نہیں تھا. جناب موسیٰ ان کے 1000 سال بعد پیدا ہوئے, جناب عیسیٰ 2000 سال بعد پیدا ہوئے. تو جو 1000 اور 2000 سال بعد پیدا ہوئے ان کے مسلک سے یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ وہ مسلمان اور حق پرست تھے, باطل سے کترا کے چلنے والے تھے, باطل سے کنارہ کش ہو کے چلنے والے تھے. نہ ادھر جھکنے والے تھے نہ ادھر جھکنے والے تھے, نہ یہودیت کی طرف نہ نصرانیت کی طرف, بلکہ صراط مستقیم پر تھے, درمیانی راستے پر تھے, اعتدال کے راستے پر تھے. اسلام ایک معتدل مذہب کا نام ہے. وہ مسلمان تھے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر جناب ابراہیم کے دور میں یہودیت اور عیسائیت نہیں تھی تو اسلام بھی نہیں تھا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم یہودی اس لیے نہیں تھے کہ موسیٰ بعد میں آئے, عیسیٰ بعد میں آئے, تو جناب ابراہیم یہودی کیسے ہو سکتے ہیں, ہے نا؟ جناب ابراہیم عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ جو ہے عیسیٰ جناب ابراہیم کے بعد آئے؟ جب یہودی اور نصرانی نہیں ہو سکتے تو پھر مسلمان بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام تو جناب موسیٰ و عیسیٰ کے بعد آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اسلام لے کر آئے, تو مسلمان ان کو کیوں کر کہا گیا, ہے نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام دین الہی ہے اور وہ روز اول سے ایک دین ہے. جناب نوح کے دور سے اس لفظ کا استعمال خود قرآن مجید میں برابر موجود ہے. اسلام سے مراد شریعت پیغمبر اسلام نہیں ہے, بلکہ وہ بنیادی عقائد و اصول ہیں جو ہر دور میں رہے ہیں. یعنی اگر اللہ کو کوئی دین پسند ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام, اگر اللہ کو کوئی دین پسند ہے تو وہ اسلام ہے. یعنی اگر کوئی قانون اللہ کو پسند ہے, کوئی دستور بشریت کے لیے اللہ نے بنایا ہے, تو وہ اسلام ہے. اور وہ اسلام ہر دور میں اسلام رہا ہے. لیکن جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ یہودیوں کو بھی جو دین دیا گیا تھا وہ بھی اسلام تھا, لیکن وہ لوگ اپنے کو اسلام سے دور کر لیے تھے اور اسلام کا لفظ وہ لوگ پسند نہیں کر رہے تھے, نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. جبکہ یہودی بھی مسیحی بھی جو ہیں مسلمان ہیں. لیکن ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا دین کا نام کیا ہے, جیسے کل میں نے آپ سوال اٹھایا تھا کہ بھائی دین یہودیوں سے پوچھئے تمہارے دین کا نام کیا ہے, تو کیا کہیں گے؟ یہودی. یہودا سے یہودی ہے, یہودا شخص کا نام ہے, اس سے یہودی. دین کا نام کیا ہے؟ دین کا نام کیا ہے؟ شخص کا نام ہے. شخص کا نام دین کا نام تھوڑی ہو سکتا ہے. مسیحی ہے, ہم مسیحی ہیں, تو مسیحی دین کا نام تھوڑی. مسیح جناب مسیح سے مسیحی ہے. جناب مسیح کون سا دین لے کے آئے تھے یہ بتائیے آپ؟ اسلام لے کے آئے تھے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ ما کانا ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیہ، اس کا مطلب بل کانا حنیفاً مسلمہ، وہ سچے مسلمان تھے، تو اس کا مطلب پیغمبر اسلام کے پیروکار ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ سچے دین الہی کے پیروکار ہے، وہی دین جس کو مصطفیٰ نے برقرار رکھا اور ان کی امت نے اسے زندہ رکھا. ادیان عالم میں مسلمان ہی وہ زندہ دیندار لوگ ہیں کہ جن کو اپنے دین کا نام معلوم ہے، جن کا دین زندہ ہے. آج سب کو ہمارے سے نفرت یہی ہے، مسلمانوں سے جو جھگڑا ہے سب کو یہی ہے کہ سب کے پاس مسخ شدہ کتابیں ہیں، سب کے پاس مسخ شدہ دین ہے، ان کو ان کے دین کا تک نام نہیں معلوم ہے. ہم کو الحمدللہ ہمارے دین کا نام معلوم ہے کہ ہمارے دین کا نام اسلام ہے، ہمارے دین کا نام اسلام ہے، وہی اسلام ہے جس اسلام پر جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ گزرے ہیں، یہ سب مسلمان ہیں اور ہم اسی دین اسلام کے پیروکار ہیں. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. ان اول الناس بابراہیم، حقیقت یہ ہے کہ یقیناً ابراہیم سے قریب تر ان کے پیرو ہیں اور پھر یہ پیغمبر، یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یقیناً ابراہیم سے قریب کون لوگ ہیں؟ ابراہیم مسلمان تھے اور تو ان سے سب سے قریب تر ان کے پیرو ہیں جو جناب ابراہیم کے سچے پیروکار ہیں، اور پھر یہ پیغمبر ہیں اور صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه، جو ان کی اتباع کرتے، وہذا النبی، یہ نبی ابراہیم سے قریب ہیں. جناب ابراہیم کے سچے پیروکار اگر کوئی ہیں تو ہمارے نبی ہیں. اگر دین ابراہیم کو پوری طرح سے کسی نے محفوظ رکھا ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی مومن لوگ ہیں، وہ ابراہیم سے قریب ہے. نہ یہودی قریب ہے، نہ نصرانی قریب ہے، نہ یہودیوں کو حق ہے کہنے کا کہ ابراہیم ہم میں سے ہے، نہ عیسائیوں کو کہنے کا حق ہے، بلکہ مسلمانوں کو کہنے کا حق ہے کہ ابراہیم مسلمان تھے. واللہ ولی المومنین، اور اللہ مومنین کا ولی ہے. یہاں ایک اور تاریخی مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں اس آیہ کریمہ سے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام یا عبد المطلب یا ان کے والد ہاشم، یہ اجداد پیغمبر جو ہیں، جو رسول اللہ سے پہلے گزرے، جنہوں نے رسول اللہ پر کے ہاتھ پر ایمان نہیں لایا اور کلمہ نہیں پڑھا محمد رسول اللہ کا، تو کیا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ سوال یہ کہ جو اجداد ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ اسلام سے پہلے گزرے، اسلام بعد میں آیا، وہ لوگ پہلے گزرے. تو جو لوگ پہلے گزرے تو کیا وہ لوگ مشرکین تھے؟ مکہ شرک سے بھرا ہوا تھا. تو جو خاندان رسول جو ہیں، جو اجداد رسول جو ہیں، ان کے والد جناب عبداللہ جو ہیں، وہ اسلام آنے سے پہلے ہی جو ہیں فوت ہو گئے، ہے نا، جناب عبداللہ پہلے ہی فوت ہو گئے، اور ان سے پہلے جو ہیں 6 سال کی عمر میں پیغمبر تھے کہ جناب عبد المطلب رحلت پا گئے. تو کیا عبد المطلب، جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، کیا وہ لوگ مشرق تھے؟ نعوذ باللہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ دین ابراہیم پر تھے، اور جناب ابراہیم کا دین کیا تھا؟ اسلام. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ما کانا ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً بل کانا حنیفاً مسلماً. تو جناب ابراہیم مسلمان تھے، اور جناب ابراہیم کے خاندان میں اسلام چلا آ رہا تھا، وہ توحید چلی آ رہی تھی. اسی لیے ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ اسلام مطہرہ و ارحام مطہرہ، اسلاب طاہرہ و ارحام مطہرہ سے یہ نور منتقل ہوتا ہوا آیا. تو کوئی بھی اجداد رسول میں سے جناب ابراہیم و اسماعیل اور جناب عدنان اور جناب ہاشم اور عبد المطلب، یہ پورا سلسلہ جو ہے موحدین کا تھا، یہ دین ابراہیم پر تھے، یہی لوگ جو ہیں خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور جناب عبد المطلب کا ایمان اس قدر تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ بچائے گا، اور جناب عبد المطلب کی دعا پر ابابیل کا لشکر آیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ توحید پرست تھے، اور ان کے خاندان میں شرک داخل نہیں ہوا تھا. چنانچہ جب رسول اللہ نے توحید کی بات کہی تو جناب عبد المطلب نے کہا یہ تو ہمارے خاندان میں پہلے ہی سے ہے، یہ تو ہم سینہ بسینہ سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے. لیکن خوف یہ تھا کہ یہ باتیں باہر کہنے کی نہیں ہیں، باہر والے جب سنیں گے تو قتل کر دیں گے، جیسے لوگ تقیے میں روتے ہیں کہ یہ باہر کہنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ توحید کی بات، یہ مشرک ماحول اس کو پسند نہیں کرے گا، اس کو لوگ برداشت نہیں کریں گے، یہ بات تھی. ورنہ یہی وجہ ہے کہ تمام اولاد عبد المطلب نے سوائے ابو لہب کے، عبد المطلب کی تمام اولاد نے اسلام قبول کیا. عبد المطلب کی اولاد میں سوائے ابو لہب کے، کہ جو مادیت میں غرق ہو کر جو ہے اشراف میں داخل ہو گیا تھا اور مشرکین میں شرک کے ماحول میں پوری طرح سے ڈھل گیا تھا اور مشرکین کا سردار بن گیا تھا، اور شرک کے ماحول میں جا کر وہ پوری طرح سے مشرک بن گیا تھا، اتنا ڈوب گیا تھا کہ وہ شرک والے ماحول سے اس کو نکلنا بہت مشکل تھا. یہ لوگ ان مشرکین کے ماحول سے بہت دور تھے، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اسلام لائے اور پیغمبر اسلام کی انہوں نے حفاظت کی. ورنہ ابو لہب جیسے مشرک ہوتے عبد المطلب کی اولاد تو کبھی بھی جو ہیں اسلام قبول نہ کرتی. چنانچہ جناب حمزہ مدافع اسلام تھے، جناب عباس مدافع اسلام تھے، ابو طالب مدافع اسلام تھے، تو جتنی عبد المطلب کی اولاد تھی سبھی نے اسلام کو قبول کیا اور سب اسلام کے سچے پیروکار تھے. یہ اس آیہ کریمہ سے واضح ہوتا ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. ارشاد ہو رہا ہے اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ یہ اپنے ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں. یعنی عیسائیوں میں ایک گروہ ہر دور میں ایسا رہا ہے جس کا کام عیسائی گری رہا ہے اور ناکامی کی صورت میں اسلام کے خلاف فتنے پھیلاتا رہا، جس کا کام تھا عیسائی گری کو پھیلانا. پروردگار عالم نے مسلمانوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا کہ خبردار، ان کے کہنے میں نہ آنا، اور یہ احمق تو اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں کہ اسلام کے اصول متزلزل ہو گئے اور توحید اور رسالت نہ رہ گئی تو جناب عیسیٰ کی نبوت کا اثبات کہاں سے ہو سکے گا. خدا انہیں عقل سلیم عطا کرے کہ عیسائی مذہب کی اگر آج جو ہے عیسائی مذہب کو بھی اسلام نے جو ہے زندہ رکھا ہے، کہ اسلام تائید کرتا ہے کہ یہ اہل کتاب تھے، یہ جو ہے جناب موسیٰ پیغمبر خدا تھے، اس کی تصدیق کون کرے گا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے؟ یہ قرآن نے تصدیق کیا ہے کہ وہ جو ہے پیغمبر تھے اور یہ لوگ اہل کتاب ہیں. اسی لیے کہا گیا یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم آیات الہیہ کا انکار کیوں کر رہے ہو جبکہ تم خود ہی ان کے گواہ بھی ہو، تم خود اس کے گواہ بھی ہو. یہ آیت بڑی اہم ہے، یہیں پہ روک دیتے ہیں. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم لا تعلمون، یہ مشہور آیت. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کیوں حق و باطل میں مشتبہ کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. یعنی اہل کتاب حق کو باطل سے مشتبہ کرتے ہو اور جانتے ہوئے حق کی پردہ پوشی کرتے ہو، یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اس کے بعد بھی اس کو چھپاتے ہیں اور حق کو باطل سے ملا دیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ پیور باطل کو پیش کریں گا تو کون مانے گا؟ اب پوری باتیں الٹی پڑی ہے، کون سنے گا؟ تو الٹی باتوں میں ایک سیدھی بات بھی کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ الٹی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حق کا سہارا لیتے ہیں، اس کے اوپر حق کی پالش کر. اگر آپ سیدھا سیدھا جو ہے نا یہ کہیں کہ یہ پیتل ہے تو کون خریدے گا؟ پیتل پہ سونے کا جو ہے نا پانی چڑھاتے ہیں تاکہ جو ہے اس کو لوگ جو ہے نا قبول کریں. اب یہ خلفاء کیا کرتے تھے؟ نماز بھی پڑھتے تھے، نماز کے ساتھ برائیاں بھی کرتے تھے. کیونکہ اگر وہ سیدھے سیدھے جو ہے پوری طرح سے وہ کرتے تو مسلمان تسلیم نہ کرتے. تو لہٰذا حق کو باطل سے ملا کے پیش کرتے تھے. اب جتنے یہ باطل پرست لوگ ہیں دنیا میں، یہ اقوام متحدہ جو کہتا ہے کہ ہم جو ہیں کمزوروں کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم جو ہیں انصاف کے لیے بنائے گئے ہیں، جب کسی ملک میں انصاف نہیں ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں اور انصاف قائم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں. تھوڑا بہت اچھی باتوں کو اس میں ملا دیتے ہیں، لیکن اگر یہ پوری طرح سے کہہ دیں کہ جو ہے ہم باطل پرست ہیں تو کون ان کو مانے گا؟ کہتے ہیں یہ ہیں لیکن کام پورا باطل پرستوں والا کرتے ہیں. آج یمن میں 3.25 سال سے جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کیا کر رہی ہے؟ یہ انصاف والے ادارے کیا کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے ہمدرد ہیں؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ جگہ پر جو ہے نا مدد بھی پہنچا دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم سعودی کے خلاف اس لیے نہیں بول سکتے کیونکہ ہمارا ادارہ ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ ہم جو مدد کرتے ہیں لوگوں کی وہ سعودی پیسے سے کرتے ہیں. اگر ہم سعودی کے خلاف بولیں گے تو پھر سعودی عرب کے پیسے ہم کو ملتے ہیں، جب وہ سعودی عرب کے پیسے بند ہو جائیں گے تو ہمارا ادارہ ہی بند ہو جائے گا، جب ہمارا ادارہ ہی بند ہو جائے گا تو ہم کیا دین کی خدمت کریں گے، کیا انسانوں کی خدمت کریں گے؟ یہ ایسی بات ہو گئی کہ ہم گنڈے کہیں کہ ہم چوری کر کے جو ہے نا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کہیں چوری چھوڑ دیں گے تو لوگوں کی مدد کیسے کر سکیں گے؟ تو یہ حق کو باطل کے ساتھ لپیٹ دیتے ہیں، حق کو باطل سے مشتبہ کر دیتے ہیں، دونوں حق باطل کو ملا کے لپیٹ کے دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں حق کی بات کو چھپا دیتے ہیں باطل کو بیچنے کے لیے. تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان باطل پرستوں کا خاتمہ فرما، حق کو باطل سے جدا فرما، اور جو ہے ہمیں فرقان کی صلاحیت عطا فرما تاکہ ہم حق کو باطل میں تمیز دینے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو سکے، تاکہ ہم حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکیں، اور ہم حق پرستوں کا ساتھ دیں اور باطل پرستوں سے دور رہیں. کہ پروردگارہ حق کی شناخت عطا فرما، اور دشمنان اسلام اور دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، اور مسلمانوں کی نصرت فرما، قبل اول کو آزاد فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو فرما، آل سعود کا خاتمہ فرما. پروردگارہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد، ایک مرتبہ سورہ اخلاص.